أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد میرے عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا و شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی میرے عزیزوں یہ مبارک محفلیں ہیں جن کے بارے میں الحبیب المصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم و یہ فضل ہو گیا اس امت پہ کہ اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا اور رحمت للعالمین رسول مبعوث فرما دیا آپ کے کلام بڑے پیارے پیارے کلام ہیں اس موقع کی مناسبت سے ایک بشارت ہے آپ لوگوں کے لیے پیغام ہے الحبیب المصطفیٰ کا وہ مجھے پیش کرنے دیجئے قبل اس کے کہ میں مطالعہ قرآن پیش کروں فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فمجتمع قوم من بیت من بیوت اللہ تعالی الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن ابتا بہ عملہ لم یسر بہ نصبہ رواہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ترجمہ بغور فرمائیے. سید الاولین والآخرین نے فرمایا جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ اس لیے جمع ہوں کہ اللہ کی کتاب پڑھیں پڑھائیں ایک دوسرے کو اس کی تعلیم دیں تو چار نقد فائدوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا, فوری طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انعامات ان کو دیتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سکون قلب ان کو عطا فرماتا ہے. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. تیسرے یہ کہ ملائکہ چھا جاتے ہیں اور ان کی قطار آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے. ایک دوسری حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو گواہ بنا کے کہتا ہے اے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان کو بخش دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے اے رب یہ فلاں شخص جو ہے اس کی یہ غرض نہیں تھی, وہ تو دنیاوی غرض سے یہاں کسی بھائی سے ملنے کے لیے آ گیا. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لا یشقا جلیسہم آج ان کی محفل میں کسی غرض سے آنے والا ہے وہ بھی محروم نہیں رہے گا, میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی. اور فرمایا اور چوتھی منزلت یہ ہے میرے عزیزوں اس محفل میں آنے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے اپنے ملاء العالم میں ان لوگوں کا جو اللہ کی یاد کے لیے اس زمین میں اس کے فرش پہ جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر عرش پہ کرتا ہے. اور فرمایا آخر میں سید الاولین والآخرین من ابتا بہ عملہ لم یسر بہ نصبہ جو عمل کے اعتبار سے کوتا رہ گیا جو عمل سونے کے اعتبار سے پیچھا رہ گیا تو یوم حشر اس کا حسب و نصب کو آگے نہیں لے جائے گا. اور آج انشاءاللہ تعالی اس زمین میں بھی آج بات کرنی ہے. اور آئیے ہم مطالعہ قرآن شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کہنے اور اس کو سمجھنے پھر یہ دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج ہمارا بڑا اہم موضوعات میں سے ایک موضوع ہے کہ اے ایمان والوں اپنے آپ کو آگے جہنم سے بچاؤ. اور یہ ارشاد ہے رب سبحانہ و تعالی کا. فرمایا سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودہا الناس والحجارۃ علیہا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6. ذرا ترجمے پہ غور فرمائیے اور تفسیر کا خلاصہ قابل توجہ ہے. فرمایا جا رہا ہے ایمان والوں سے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگے جہنم سے. اور یہ وہ آگے جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور اس پہ سخت تند اور سخت گیر فرشتے جن کو رحم نہیں آتا وہ ہم نے مقرر کیے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے وہی کر گزرتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک سلیس ترجمہ پیش کیا. اب آئیے آج ہمیں غور کرنا ہے، ایک آیت ہے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6، اور اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں آخر تک ان میں بھی ایسے ہی اہم مضامین ہیں. کبھی موقع دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ گفتگو کریں گے. آئیے ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اس میں کیا درس، کیا ہدایت رکھی ہے اور کتنی اہم ہے. آج تک ہم نے یہ آیت اگر نہیں پڑھی ہے تو سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں پڑھی، پڑھی ہے تو پھر سمجھا کیوں نہیں، اگر سمجھا ہے تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں کیا. آج یہ 3 سوالات ہیں، ان کے جواب آج کے درس میں ہمیں مل جائیں گے، اور اگر یہ ہم نے نہیں اب تک کام کیا ہے تو آج یہ عہد ہمیں کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، کیونکہ بات بڑی بڑی اہم ہے. خطاب مومنوں سے، اور ایسا خطاب مومنوں سے کہ جو ایمان لانے کے بعد اپنے دلوں میں یہ ٹھنڈک لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، جہنم میں کافر مشرک جائے گا، ہمارا کام ایمان لانے کے بعد جنت ہمارے لیے لکھی گئی، دروازے کھلیں. آج اس غلط فہمی کو دور کر دیں، اور نفس کے اور شیطان کے وسوسے یہ بھی آپ پرے ہٹا دیجئے، اور انشاءاللہ تعالی کلام اللہ اور حبیب مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے پہلو اور احادیث آج یہ بالکل صاف کر دیں گے اور حق کو واضح کر دیں گے. آئیے ابتدا کرتے ہیں ایک بار پھر یہ دعا کہ اللہ تعالی صدق دل سے اس بات کو سمجھ لیں اور اس پہ عمل، اور پھر یہ دعوت کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ہم پہ ایمان لائے. یہ خطاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص لوگوں سے، اور عام بھی خطاب ہو جاتا ہے. یہاں وہ سب انسان مراد ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک پہ ایمان لا چکے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رسول مان چکے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کم و بیش 88 بار یہ کلمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کیا ان لوگوں کے لیے، اور خاص مواقع ہیں، خاص مقامات ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن یہ جو موقع ہے میں آپ کے سامنے آج پیش کر دوں کہ یہ وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. آئیے میں آپ کو بتا دوں یہ زمانہ کون سا ہے جبکہ خطاب ہوا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت شریفہ نازل ہوئی. یہ 7 یا 8 ہجری کا واقعہ ہے، ہجرت عظمیٰ کے 7 یا 8 سال کے بعد. اس بات کو یاد رکھیے، ایک بار پھر سن لیجیے، 7 یا 8 سال کے بعد یہ کلام نازل ہوا. اور یہ کون مخاطب ہیں؟ مخاطب وہ ہیں جن کے بارے میں یہ حکم آ چکا تھی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد، اللہ کی راہ میں ہجرت، اللہ کی راہ میں قربانیاں، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا دیا. اور جہاد کے مرحلے تو ان کی زندگی میں ہر دوسرے تیسرے مہینے آتے تھے، اور قتال کم از کم 80 ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے گزر چکے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے خطاب کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ہماری راہ میں ایمان لانے کے بعد اتنی تم قربانی دے چکے ہو، اب ہم تم سے ایک اور مطالبہ کرتے ہیں. کیا؟ کو بچاؤ اپنے آپ کو. وہ بات آگے آئے گی، پہلے اس کلمے کو سمجھ لیجئے کہ کو کیا مان رکھتا ہے. عربی یہاں آپ رہتے ہوئے اتنی سمجھتے ہوں گے، وقایا، پروٹیکشن، حفاظت. آپ حفاظتی تدبیر اختیار کریں جب کبھی آپ بلڈنگ میں کام کر رہے ہوں، یا آپ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہوں، یا آپ عمارت کی جب کنسٹرکشن ہو رہی ہو تو حفاظتی تدابیر کے لیے آتا ہے وقایا، پروٹیکشن وغیرہ. تو بچاؤ اپنے آپ کو. ابھی آپ یہ دیکھیے، یہ کلمہ جو ہے قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ آیا ہے، اور ایک مشہور آیت ہے، آپ نے وہ رات دن اس کو پڑھی ہوگی اور پڑھتے رہتے ہیں، اور ہم میں سے جن صاحب نے بھی آج نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد یہ دعا کی ہوگی. امام بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر مانگا کرتے تھے. کیا؟ دعائے مومنین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 201. ذرا کلمے پہ غور فرمائیے، معلوم یہ ہوگا آپ کو کہ آج آپ پہلی بار اس پہ غور کر رہے ہیں، حالانکہ روز پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں. وہ کیا دعا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب ترجمہ پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھ. اے رب، ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرما. وقنا عذاب النار، اور عذاب نار سے بچا. اب بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ اب آپ کہاں پہنچ گئے؟ یہ کون سے ذہن کے دروازے کھل گئے؟ پہلے تو آپ دعا پڑھتے تھے، اگر ترجمہ بھی آپ کو معلوم تھا، لیکن آج کچھ اور نئے دروازے کھل گئے. وقنا عذاب النار، یہ آپ دعا کر رہے ہیں رب سبحانہ و تعالیٰ سے، اور رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی ہو اور کہہ دیا ہو یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلکم نارا، تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل یہی خطاب ہے، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ جہنم سے بچاؤ، اور ہم دعا کر کے یہ آ رہے ہیں اے رب سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچا. کیا مطلب ہے یہاں؟ کیا یہ دعا کر لینا کافی ہے؟ عمل اس پہ درکار نہیں ہے؟ جناب یہ آیت متعین کرتی ہے کہ دعا کے ساتھ جو دعا آپ کر رہے ہیں اس کے مطابق عمل مطلوب، اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ فائدہ نہیں پہنچ رہا. اب ہمیں آج یہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کی اور دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم خود اپنے آپ کو بچاؤ، اب ہم کیسے بچائیں؟ وجہ یہ ہے کہ بات ہماری سمجھ میں یوں نہیں آتی کہ متعلق قرآن کے دروس میں حاضری کم ہوتی ہے، ہمارا قرآن سے تعلق بہت کم ہے، ورنہ یہ بات بہت آسان ہے اور یہ ہمارا دائی اچھی طرح سمجھتا ہے، اس لیے کہ آنکھ سے بچنے بچانے کا فارمولا تو ہم نے نازل کر دیا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اور یہ بات انشاءاللہ تعالی جوں جوں آپ میرے ساتھ آگے چلتے رہیں گے اور قدم جمع جمع کے آگے بڑھتے رہیں گے، یہ بات بالکل آئینے کی طرح سے اشاس صاف شفاف ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو اس آگے جہنم سے بچاؤ. ٹھیک ہے، اب ہم کیسے بچائیں؟ اس کا انشاءاللہ طریقہ بھی ہمارے سامنے آئے گا. اب آئیے جو کلمہ آیا اللہ سبحانہ فرمایا انفس، پہلے اپنی فکر کرو، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا مطیع فرمان بناؤ. اگر تم اپنے آپ کو بھول گئے تو تم بہت بڑی غفلت میں ہو. اس بات کو سورۃ الحشر میں واضح طور پہ فرما دیا گیا ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، ایسے نہ ہو جانا، ان لوگوں کی مثل نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. تو پھر نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے اپنے آپ کی ان کی خیر بھلا دی، ان کے نفس کو بھلا دیا. آپ یہ بتائیے اپنی نفس کو بھولنا کیا مراد؟ اپنے نفس کو کبھی کوئی بھولتا ہے؟ جو اللہ سے غافل ہیں، جو اللہ کے ذکر سے دور ہیں، آپ بظاہر دیکھیں کہ وہ تو اپنی نفس کو زیادہ یاد رکھتے ہیں، لیکن بات اس کے بالکل مختلف ہے. اصل میں انہوں نے اپنی نفس کو کیوں بھلا دیا؟ ان سے آخرت کی خیر اللہ تعالی نے بھلا دی، آخرت کی خیر ان کو یاد نہ رہی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دی. ورنہ تکونوا کالذین، آپ ذرا تصور میں لا سکتے ہیں ایک بات کہ اگر اس وقت آپ کا بگ باس بڑا کفیل یہ کہے اے میرے کام کرنے والوں کارندوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے پیارے ساتھیوں کام کرنے والوں، دیکھو یہ کام نہ کر لینا، اس کے باعث تمہیں نقصان ہوا، کہیں یہ نہ تم کر گزرنا، تو آپ یہ بتائیے کتنا پیارا خطاب ہے اس کو. آپ کے کفیل کو، آپ کے باس کو آپ سے کتنی محبت ہے، وہ پیار بھرے انداز میں یہ کہہ رہا ہے. تو وہی یہاں خطاب فرمایا جا رہا ہے ولا تکونوا کالذین، میرے پیارے بندوں کہیں ان کی مثل تم نہ ہو جانا. تو فکر ہے اپنی، آپ اپنی پہلے فکر کریں، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا مطیع بنائیں. جب آپ اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا مطیع بنا چکے تو بات آگے بڑھ رہی ہے. اب تیسری سیڑھی کی طرف آپ قدم بڑھائیے، فرمایا جا رہا ہے کو انفسکم واہلیکم، اب اپنے اہل و عیال کی فکر کرو. جب تم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کا مطیع فرمان بنا چکے تو اپنے اہل و عیال کی بات کرو. یہ بھی اردو کا جو محاورہ ہے، محاورتی زبان ہے، اس کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا، حقیقت اس سے ذرا ہٹ کے ہے. آپ اس کلمے پہ غور فرمائیے، فرمایا سبحانہ و تعالی اہلیکم. آئیے میں آپ کے سامنے پہلے تو اہل جو ہے کلمہ، اس کے معنی، سادہ معنی جو عربی میں وہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی وسعت کہ کہاں تک یہ کلمہ جاتا ہے اور پھر ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. دیکھیے اہل کے معنی عربی میں 10 ہے، اور سنیے پہلے سطر میں، پہلے اسٹیج کے، پہلے درجے کے معنی لکھیے 5. اہل کے معنی اولاد، اہل کے معنی دوست، والا، مصاحب، اہل کے معنی لائق، دوسرے درجے کے معنی 3. اہل کے معنی اسرہ، اہل کے معنی عائلہ، اہل کے معنی اقربا، اقربا سمجھتے ہیں رشتے دار، اسرہ معنی آپ کا خاندان. یہ آئیے اس کے بعد کتنے معنی ہو گئے تھے نا، 8 معنی، یاد رکھیے. اس کے بعد تیسری سطر میں ایک کلمہ، اہل کے معنی زوج، اور اس کے دو معنی، زوج کے معنی شوہر اور شوہر کے معنی بیوی. اگر مخاطب ہے قرآن اور سننے والی بیوی ہے تو اس سے مراد اس کا شوہر، اگر شوہر سننے والا ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی. کتنے معنی ہو گئے جناب علی؟ 9 معنی جناب، یاد رکھیے نا، میں نے اسی دکان میرے ساتھ ساتھ چلیں، نہیں تو پھر مجھے واپس پیچھے آنا پڑے گا. سنیے 9 معنی، اور 10ویں معنی لکھ لیجئے اور یہ اپنے دل پہ اس کو بیٹھا لیجئے، پکا کر لیجئے، اور میں سند ابھی آپ کے سامنے نقل کر دوں گا.
اہل کے دسویں معنی ہیں جماعت.
اور کس نے لکھا؟ امام راغب اصفہانی نے اپنی مشہور کتاب المفردات القرآن میں اہل کے 200 معنی لکھے اور ہر معنی کے مقابلے میں ایک آیت شریفہ بیان کی. کبھی آپ اس پہ ایک نظر ڈالیں، اس کتاب پہ بڑی مفید کتاب ہے. اب آئیے ترجمہ کیا ہوگا. اے ایمان والو، بچاؤ اپنی اولاد کو، اپنے دوست کو، اپنے مصائب کو، اپنے ساتھی کو، اپنے رشتے دار کو، اپنے خاندان والوں کو، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، اور تم اپنی جماعت کو، جماعت تمہیں کس سے آگے جہنم سے. یہ ترجمہ ہوگا میرے عزیز. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ اب آئیے اہل کا کلمہ کہاں تک جاتا ہے. آپ اس کو، اس کلمے کو ہم اور آپ اکثر بولتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے آپ کو، اپنے اسرہ کو، اپنے آئلہ کو، اپنے اقربہ کو بچاؤ، بلکہ بالخصوص کلمہ اہل کیوں اللہ سبحانہ و تعالی نے استعمال کیا، ذرا غور فرمائیے. اس لیے کہ یہ اپنی جامعت اور فصاحت کے لحاظ سے منفرد الگ کلمہ ہے. اس کے مقابلے کا، اس کے ہم معنی کوئی اور کلمہ نہیں ہے. اب آئیے میری اور آپ کی زبان میں جو اہل استعمال ہوتا ہے، میں ایک مثال آپ کے سامنے چھوٹی سی پیش کرتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں احترام؟ اہل محلہ، اہل بیت. آپ کہتے ہیں اہل قرآن. آپ کہتے ہیں اہل کلمہ. آپ کہتے ہیں اہل اسلام. اور آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماع، اور اہل قرآن، اور اہل حدیث، اور اہل اہل لگاتے جائیے. یہ کیا معنی ہیں؟ آپ نے یہ کیا بات کہہ دی میرے عزیز؟ آپ نے عظیم بات کہہ دی. اس لیے کہ اس سے آپ متعلق ہو گئے. اور اس ضمن میں میں دو احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کروں، بات بہت واضح ہو جائے گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ابن ماجہ اور نسائی نے روایت کی، ان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انا للہ اہلین من الناس، قالوا من ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قالا اہل القرآن اہل اللہ وہو خاصہ خاصتہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بھی اہل ہیں لوگوں میں سے. اب آپ اور ہم سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ تعالیٰ بھی خاندان والا ہوا اس طرح سے، اور اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ اس سے کوئی پیدا کیا گیا. قل ھو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا کوئی کفو ہم پلہ، کوئی رشتہ دار نہیں ہے. صحابہ اکرم سوال کیا، یا رسول اللہ وسلم، یہ لوگوں میں سے اللہ کے اہل کون ہو سکتے ہیں؟ سنیے وضاحت سید الاولین والآخرین کی. فرمایا آپ نے اہل القرآن اہل اللہ، اہل قرآن اہل اللہ ہے، یہ اللہ کے گھر والے ہیں. اگر آپ اہل قرآن ہیں تو آپ کے اللہ کے گھر والے ہیں. ایک دوسری حدیث شریف سنیے ذرا، مثال اس کی مثال سنیے، پریکٹیکل مثال. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب کے موقع پہ جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، انصار صحابہ نے کہا کہ یہ ہم میں سے ہیں، ان کے شرف و بلندی کے جو مقام اس کے تحت، اور مہاجرین صحابہ نے کہا کہ یہ ہم میں سے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن سورۃ الکہف میں فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ولا تعدوا عینا کان ہوں، وہ لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ نظریں نہ پھیریے، اپنی نفس کو ان سے باندھ کے رکھیے. بات ایسی ہو گئی ایک موقع پہ کہ کفار قریش بڑے خوبصورت لباس میں، بڑی دولت شاہانہ لباس خوشبو لگائے حاضر ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فقراء کو اگر آپ ہٹا دیں جن کے کپڑوں سے بو آ رہی ہے، ان میں یہ سلمان فارسی بھی موجود تھے، تو ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. تو حکم نازل ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے، ہمیں ان سے محبت ہے. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ دین کے خاطر کیا جذبہ رکھتے ہیں قربانی کا، اور کیا قربانی دیں گے. ہجرت ہو گئی غزوہ احزاب کے موقع پہ، انصار صحابہ نے کہا یہ ہم میں سے، اور مہاجر صحابہ نے کہا یہ ہم میں سے. دیکھیے اب سید الاولین والآخرین نے دیکھا، تو دیکھیے محبت، جذبہ دیکھیے، ان کی منزلیں دیکھیے. آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا سلمان منا من اہل بیت، سلمان تو ہم میں سے، ہمارے اہل بیت میں سے. آپ نے غور فرمایا سلمان فارس سے چلے ہوں، دین کی خاطر قربانیاں دی ہوں، سب کچھ لٹا دیا ہو، تو کس نے انہیں اہل بیت پتا بنایا؟ سید الاولین والآخرین نے کیا کوئی رشتہ تھا خونی؟ کیا کوئی تعلق تھا؟ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ فارس کے، وہ عرب، لیکن ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، چونکہ انہوں نے یہ قربانی دی ہیں دین کی خاطر. تو آپ نے غور فرمایا کون ہوئے یہ اہل آپ کے؟ اہل قرآن اور اہل سنت اور اہل وہ اہل دین. یہ ہے میرے عزیزوں بات آج یہاں سمجھنے والی، اور اس بات کو آپ سمجھ لیجئے. قرآن نے اس بات کو واضح کیا، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، یہ اصحاب کے یہاں معنی ہے اہل، کہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے. تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ ہر کلمہ گو بھائی آپ کا اہل، اور آپ اس کے اہل. صح, ہر قرآن والا قرآن پڑھنے والا آپ کا اہل اور آپ اس کے اہل. اب بات اور مختصر کیجئے, یہاں آ جائیے, بالکل بالکل قریب میرے آ جائیے, اس طرح سے آپ میرے اہل اور میں آپ کا اہل. ٹھیک, میں تو آپ کو بالکل اہل سمجھتا ہوں اپنا. اگر آپ نہیں سمجھتے تو آج اس بات کو سن کے سمجھ لیجئے, یہ اس بات کو بالکل واضح کر لیجئے. اور یہی وہ درد ہے میرے عزیزوں جو میں یہاں لے کے آج بالخصوص آیا ہوں, اور ہمیشہ آتا ہوں جب کبھی مجھے در سے قرآن کی پکار آ جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے اہل نے پکار لیا, میرے گھر والوں کی آج پکار آ گئی ہے. ایک گھر والے یہ ہیں لیکن دوسرے گھر والے یہ ہیں, نہ میں ان کو چھوڑ سکتا ہوں نہ ان کو چھوڑ سکتا ہوں. تو یہ درد, یہ پیغام آج میں لے کے آیا ہوں میرے اہلو, اے اہل قرآن, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپ کو آگے جہنم سے بچاؤ. اور اس بات کو مزید اگر آپ چاہتے ہیں میں وضاحت کر دوں, سورۃ الہود کی آیت نمبر 45 و 46 سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے, جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور حکم آ گیا کہ اے نوح علیہ السلام کشتی میں لے کے اہل ایمان کو آپ بیٹھ جائیے اور ہم ہمارا عذاب آئے گا, اور جب زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا, اوپر سے پانی برسا, سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹے آج تجھے کوئی شے نہیں بچائے گی, کشتی میں آ جا. کہا نہیں بابا جان میں اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. کہا نہیں آج کوئی شے تجھے بچا نہیں سکتی. جب وہ نہیں مانا ہے اور طوفان آ گیا اور پانی چڑھ گیا, اس وقت استدعا کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, دعا کی ہے چونکہ والد صاحب کی محبت تھی. کہا ونادا ونادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی, پکارا ہے انہوں نے, گڑ گڑا کے پکارا ہے, رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ ان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین, تیرا وعدہ حق ہے, تیرا وعدہ ہے کہ میرے اہل کو تو بچائے گا, یہ میرے اہل میں سے. سنیے جو زبردست زجر آئی ہے, جو زبردست کلام آیا ہے, سنیے اس پہ غور کیجئے. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قال یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں. آپ یہ بتائیے اس سگا بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ قرآن بیان کرتا ہے اس سگا بیٹا تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, ہم پہ ایمان نہیں لایا, عمل صالح نہیں کیے, تیرے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیزوں آپ میرے اہل میں سے, میں آپ کے اہل میں سے, اہل قرآن اہل میں سے. آج ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ آج ہمیں ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے اور آگے جہنم سے بچانا ہے. اور کون سی آگے جہنم؟ اس کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے اہلیکم نارن وقودھا الناس والحجارہ, وہ آگے جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, جو بھڑکتی ہے انسان سے اور پتھر سے, اور اس پہ کیسے فرشتے مقرر ہیں, علیہا ملائکۃ غلاظ شداد شدید. اور علماء نے بیان کیا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جن کے قلوب سے رحم کھینچ لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ان کو کہا جاتا ہے زبانیاں, ان کو رحم نہیں آئے گا وہاں اس موقع. غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, اور یہ وہ لوگ ہیں, وہ فرشتے ہیں, اگر آپ وہاں گڑگڑائیں گے ان سے, منت سماجت کریں گے, کچھ تحفے تحائف پیش کرنے کی کوشش کریں گے, یہ وہ قبول نہیں کریں گے اور رحم نہیں کھائیں گے. آپ کی سفارشیں, آپ کا گڑگڑانا وہاں کام نہیں آئے گا, اور وہی کر گزریں گے جن کا اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب سے رحم کھینچ لیا ہے. اب آئیے اس مقام پہ میں اور آپ ایک دوسرے سے سوال کریں کہ یہ آیت کیا اس وقت کے لیے ہے جبکہ جہنم سامنے لائی جائے گی اور جنت بھی سامنے آ جائے گی, اس وقت کہا جائے گا اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو آگے جہنم سے بچاؤ؟ نہیں میرے عزیزوں, اس دنیا کے لیے. لیکن پھر بھی اگر شیطان وسوسے اندازی کر رہا ہے اور نفس آپ کو دھوکے دے رہا ہے, تو آئیے دو قرآن کے مقام میں آپ کے سامنے پیش کروں. سنیے, قرآن نے حشر کا منظر ہمارے سامنے کھینچا ہے. سورۃ مریم آیت نمبر 71-72 میں فرمایا وہی مین کم اللہ واری دعا کان اعلی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین تقوا منکم ونذر الظالمین فیها جثیا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کون ہے تم میں سے ایسا جو بچ کے جائے جس کو ہم وارد کر کے نہ چھوڑیں؟ اور یہاں استنباط کیا ہے علماء کرام نے, پولیس رات, یومی حشر پولیس رات قائم ہوگی, اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اماں ہر شخص کو وارد کر کے رہیں گے, اور یہ تیرے رب کا حتمی فیصلہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فیصلہ صادر فرما دیا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن وہاں سے ہم بچا لیں گے کس کو؟ ثم نذر ثم نذر جن الذين تقوا, جو اہل تقوا ہیں, جو اہل ایمان ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی فرمبرداری میں زندگی یہاں گزاری ہوگی اور منکرات سے انہوں نے اجتناب کیا ہوگا ان کو ہم بچا لیں گے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ظالموں کو ہم گھٹنوں کے بل رگڑتے ہوئے جہنم میں جھونک دیں. آپ یہ بتائیے اس آیت کے مقابلے میں کوئی آپ ایسی آیت یا کوئی حدیث شریف بیان کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں بتا دیا گیا ہو کہ نہیں صاحب بالکل نہیں, وہاں آپ کو تو ہم ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے. نہیں میرے عزیزوں, یہ اعلان ہے قرآن کا, وَإِن مِنكُم إِلَّا وَارِدُهَا, کون ہے تم میں سے جو بچ کے جائے جس کو ہم وارد نہ کریں. اب آئیے بات کو اور ذرا واضح طور پہ سن لیجئے. ہمیں اور آپ کو یہ بڑا آسرا رہتا ہے, اور اگر ہمیں اور آپ کو نہیں تو بعض لوگوں کو ہے, وہ پھر ہمیں بھی گمراہ کرتے ہیں. یہ آپ کو کیا پڑی ہے, آپ کا تو بیٹا عالم قرآن ہے. بیٹے ذرا میرے والد صاحب عالم, خاندان میں میرے کئی حفاظ, اور پھر یہ کہ پھر ہمارے معاملہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا تو تعلق کن لوگوں سے. یہ آپ کس کو بلا رہے ہیں, کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں ہر دوسرے مہینے جا کے عمرہ کرتا ہوں, بلکہ ہر ہفتے عمرہ کر لیتا ہوں, اور ہر تیسرے مہینے روزے رسول پہ حاضری دیتا ہوں. مطالعہ قرآن میں, مطالعہ قرآن سمجھنے کے لیے نہیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ, ابھی تو کوئی ایسی بات نہیں, ابھی تو بہت عمر پڑی ہے, پڑھ لیں گے. آپ کی بات ویسے ٹھیک ہے, لیکن فی الحال میرے پاس وقت نہیں ہے دروس وغیرہ میں آنے کا. میاں آپ کس کو دعوت دے رہے ہیں؟ لیجئے وہ ہمیں یہ سنا کے, اور ان کو بڑی تسلی اس بات کی. آج بالخصوص ان کے لیے, اور بالعموم ہر ایک کے لیے, اور سب سے پہلے میرے لیے آیت شریفہ سنیے. فرمایا جا رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ لقمان آیت نمبر 33, یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا ولا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے انسانوں کی بات ہو رہی ہے, مومنوں سے بھی آگے بڑھ کے ہر انسان کی بات ہو رہی ہے, کہ ڈرو اس رب سے. واتقوا ربکم, جس کے پاس تم جاؤ گے, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جو تمہیں پالتا ہے. واخشوا یوما, اور خوف کرو اس دن کا جس دن کے کوئی والد اپنے والد کو کوئی جزیہ فدیہ دے کے چھڑا نہیں سکے گا یوم عشر, اور نہ ہی کوئی اولاد اپنے والد کا فدیہ دے کے اس کی جان وہاں سے چھڑا سکے گی. اور خبردار یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, اور خبردار یہ بہت بڑا دھوکے باز شیطان تمہیں اللہ پہ دھوکا کہیں نہ دیتے. یہ اللہ پہ کیا دھوکا ہے اس کی مثال میں پیش کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ہم نے تو بڑے اعمال صالح کیے ہیں, بڑے حج کیے ہیں, بڑے عمرہ کیے ہیں جناب علی. ہمارا معاملہ تو بڑا سیدھا سادہ ہے جناب, ایک حج کرتے ہیں ہم اتنے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ شیطان دھوکا دیتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے, تو جو چاہے کرتا رہے, ایک بار گڑ گڑا کے دعا کر لے وہ تجھے بخش دے گا, اور پھر تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں نہیں گیا. شفا تو تیرے گھر کی کھیتی ہے, تیرا بالکل مقدر میں لکھا گیا, جنت کا پٹا تیرے پاس. یہ شیطان غرور یہ دھوکے میں دیے ہو رکھے ہوئے آپ. میرے عزیزوں یہ بات یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے, یہ کھلا دھوکا ہے, اس کی بات میں نہ آئیے. کرنا کیا ہے؟ اب یہاں آپ اس طرف چلے گئے ہوں گے, میں آپ بعض لوگوں کے ذہن کو پڑھ رہا ہوں, وہ بات سمجھ رہے ہوں گے شفاعت کی. آئیے شفاعت کی بات کو بھی ہم چند منٹوں میں اس کو بہت ہی تیزی سے آپ واضح کر لیجئے, اور میں آپ کے سامنے دو تین نکات پیش کرتا ہوں. سنیے, شفاعت برحق, شفاعت کا انکار اسلام کے ایک بہت بڑے عقیدے کا انکار, ٹھیک, لیکن شفاعت کس کے لیے ہے اور کون کرے گا یہ بات اچھی طرح سن لیجئے. پہلے تو ایک آیت شریفہ سن لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا, افمن حق علیہ کلمت العذاب افانت تنقذ من فی النار. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس پہ ہمارا فیصلہ صادر ہو گیا ہو کہ یہ اہل نار میں سے ہے, تو کیا آپ اس کو بچا لیں گے آگے جہنم سے؟ کون سا مقام ہے؟ سورۃ زمر آیت نمبر 19, ٹھیک. اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف, ایک ایماندار کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کے باعث وہ جہنم میں چلا جاتا ہے, اور ایک ایماندار کا اتنا ایمان قوی ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. دوسری حدیث شریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کرنے کے بعد جو منکرات میں پڑے گا اس کو اس کے بدلے میں جہنم میں جانا ہوگا, اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو نکالے گا جس کے قلب میں ذرہ بھر ایمان ہوگا. آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے عرصے جہنم میں جلنا پڑے گا, کتنے عرصے کے بعد اس کو وہاں سے نکالا جائے گا؟ ہمیں آپ کو تو ایک لہجے کی جہنم کی دھول سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. میرے عزیزوں وہ حشر کا دن جو ہوگا وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا میری آپ کی زندگی کی. اس دن کے لیے ہم اور آپ توبہ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اس عذاب سے ہمیں بچا لے. غور فرمایا آپ نے, یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے اور کسی کی بات نہیں ہو رہی. میرے عزیزوں میرے ساتھیوں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور جن کو حدیث شریف آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے آنکھ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم ہو کہ اس میں کودے پڑ رہے ہو. آپ یہ بتائیے ایمان لانے کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ آگے جہنم سے بچ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرام کہاں جا گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مومنوں کی بات نہیں ہو رہی میرے عزیز. اب آئیے شفاعت کے زمانے میں اس بات کو یہاں اچھی طرح سمجھ لیجئے، شفاعت عظمیٰ اور شفاعت صغرا برحق ہے، برحق ہے، لیکن یہ شفاعت اس کے لیے ہے جس کے لیے اللہ کا اذن ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے اذن دے. اور یہ آیت الکرسی میں آپ رات دن پڑھتے رہتے ہیں، منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آیت الکرسی ہم میں سے کون ہے جو نہیں پڑھتا؟ ان پڑھ میرے بھائی وہ بھی یاد کر کے سو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بھی غور نہیں ہے. کون ہے، کس کی جرت ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت بھی کر سکے؟ وہاں جو ہے جناب کوئی پر بھی مار سکے، کسی کی جرت نہیں ہوگی. آج اس بات کو اور مزید واضح کر لیجئے کہ شفاعت کے موضوع کے تحت جو علماء نے لکھا ہے شفاعت کس کس کے لیے نہیں، وہ میں آپ کے تیزی سے گرا دوں. کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، مرتد کے لیے، حقوق غصب کرنے والے کے لیے، جھوٹے کے لیے، خیانت کرنے والے کے لیے، قاتل کے لیے، کبیرہ گناہ کرنے والے کے لیے، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برا کہیں، اور جو واجبات کا عمل ادا کرنا والا ہو، امت کا متفقہ فیصلہ ہے ان لوگوں کے لیے شفاعت نہیں ہے. اب ہم اور آپ دیکھ لیں کیا ہم ان میں سے ہیں یا نہیں ہیں. اب آئیے مزید اس بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت شریف اور تیزی سے پیش کروں، سنیے ذرا، اس میں اس بات کو کھول کے واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے. اور وہ مقام ہے سورہ زمر آیت نمبر 40 و 48، اس میں فرمایا جا رہا ہے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. سورۃ مدثر آیت نمبر 40 و 48 فرمایا سبحانہ و تعالی نے فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع القاعدین وکنا نکذب بیوم الدین حتى اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. ترجمہ کر دوں، سنیے ذرا. جنت میں ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ جنتی دیکھیں گے دوزخیوں کو اور تعجب سے ان سے پوچھیں گے، چودھری صاحب، ملک صاحب، جناب آپ تو حج کیا کرتے تھے، آپ تو عمرہ کیا کرتے تھے، ہم آپ تو دنیا میں دعوت دیتے تھے، آپ تو ہمیں تانے دیا کرتے تھے، یہاں کیسے آپ چلے گئے جناب؟ آپ کا تو راستہ ہے ہی نہیں. ماں سلکا کم بھی سکر، تمہیں کون سا راستہ یہاں لے گیا؟ وہ مسلک کی بات کرتے ہیں نا، وہی کلمہ سلک. کون سا مسلک تمہیں جہنم میں لے گیا؟ اس بات کو یہاں اچھے سے سمجھ لیجیے. یہ جنتی سوال کریں گے ان مجرموں سے. اب دیکھیے وہ اس حقیقت کو اگلیں گے جس کو یہاں چھپا رہے تھے، وہ ان کا نفس اگلے گا اور وہ چار فرد جرم اپنے اوپر عائد کریں گے. پہلی بات، کننا، ہم کیا کرتے تھے؟ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے، نماز پڑھتے تھے لیکن تمہیں دکھانے کے لیے. ہماری نمازیں احکام مطابق نہیں ہوتی تھی، ریاکاری کی نمازیں ہوتی تھی. یہ حج جو ہم نے کیے سب تمہیں دکھانے کے لیے، اپنے ٹور جتانے کے لیے. اور اس کے بعد ہم مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، فی سبیل انفاق نہیں کرتے تھے، اگر کبھی کر بھی دیا تو لوگوں میں بس نام کے لیے. دو، تیسری بات وہ یہ، کنا نخوض مع القاعدین، ہم گپے مارا کرتے تھے، وقت ضائع کرتے تھے، ٹیلی ویژن، فلم، تاش، گپیاں، فضول، فوش لٹریچر یہ دیکھا کرتے تھے اور تم ہمیں دعوت دیا کرتے تھے، ہمارے یہ کام ہوا کرتے تھے. کنا نخوض مع القاعدین، اور یہ حال ہمارا کب تک تھا؟ اور ایک بات اور ہم کرتے تھے، کنا نکذب بیوم الدین، ہم اس دین، یہ یوم فیصلے کے دن، یوم قیامت کو جھٹلاتے تھے. آپ یہ بتائیے چار باتوں سے کیا آپ کے سامنے ظاہر ہوا کہ یہ تو مسلمان ہی کر سکتا ہے نا؟ ظاہر ہے کافر تو جھٹلاتا ہے، یہ کافر تھوڑی نماز پڑھے گا، کافر تھوڑی یہ خیر کے کام کرے گا، وہ تو پہلے سے منکر ہے. ہم یوم دین کو کیوں جھٹلاتے تھے؟ ہمارا زبان پہ تو کلمہ تھا، ہم اس کو مانتے مریں گے، لیکن اس کے لیے ہم عمل نہیں کرتے تھے. اصل میں یہ بات ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پہنچ گئے. اب دیکھیے، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم، ذرا سنیے ایک بار پھر سنیے، یہاں تک کہ ہماری موت واقع ہو گئی، ہم اسی حال میں ہم نے زندگی گزاری. اب سنیے حکم سبحانہ ہوا، فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، یہ وہ لوگ ہیں جن کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ نہیں پہنچائے گی. اب آئیے اس کی شرح میں، میں آپ کے سامنے علماء کرام متفق کا فیصلہ پیش کر دوں. انہوں نے بیان کیا کہ چار یہ ایسے مجرم ہیں کہ ان کو شفاعت ان کے لیے کام نہیں آئے گی، اور اگر کسی نے کی تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد بھی ایک آدمی جہنم سے نہیں بچ سکتا اگر جان بوجھ کے وہ فرائض کا ترک کرنے والا. آئیے، ہے کوئی آپ کے پاس جواب؟ ہے شیطان و نفس کے پاس مزید ورگلانے کے لیے کوچ ہے؟ اب آئیے اب یہ بات ہماری سمجھ میں آگے کہ یہ آیت اس دنیا میں عمل کرنے کے لیے آخرت کے لیے نہیں ہے. اب ہمیں عمل کرنا ہے, اب ہمیں اپنے آپ کو آگے جہنم سے بچانا ہے, اور اب ایک دوسرے کی فکر کرنی ہے اس پہ عمل کرنا ہے. یہ بات ہمارے سامنے کھل کے واضح ہو کے سامنے آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا اس وقت کے لیے آخرت کے لیے نہیں ہے. آخرت میں یہ آیت کام نہیں آئے گی, اب کام کرنا ہے. تو آئیے اس میں علماء نے کیا فرمایا. علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلی بات سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت حکم رکھتی ہے کہ اے مومنوں اللہ کی اطاعت کرو, اس کی نافرمانی سے بچو, اجتناب کرو. سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آداب زندگی سکھاؤ. علماء نے فرمایا کہ آیت متعین کرتی ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطیع فرمان بنائے, اس کے بعد اپنی اولاد کو نیک تربیت دے, اس کے بعد مسلمان بھائیوں کو اور جہاں تک اس کی قدرت و استطاعت ہو ہر مسلمان بھائی کو عذاب سے بچانے کی, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کی وہ کوشش کرتا رہے. آپ کے سامنے میں نے علماء کرام کی تفاصیل کا خلاصہ پیش کیا, اب آئیے میں آپ کے سامنے بیان کروں. میرے عزیزو یہی وہ کام جو ہے وہ کرنے والا ہے, سب سے اہم کام جو ہے وہ کرنے والا ہے. اور یہیں اس خیر کو بھی سمجھ لیجئے کہ اعظم خیر اور عظیم خیر جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ خیر. ہم اور آپ جس بات کو خیر سمجھتے ہیں اور جس کو قرآن نے خیر کہا ہے ذرا اس کو سمجھیے. سورت حج کی آخری آیت آیت نمبر 77, وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون, خیر کے کام کرو اگر تم چاہتے ہو تمہیں فلاح ملے. آئیے ہم نے خیر کو بڑے محدود معنی پہنائے, وہ یہ کہ کسی کو کھانا کھلا دینا, محتاج کی ضرورت پوری کر دینا, بیمار کا علاج کرا دینا, اگر کسی کے پاس کپڑے نہیں تو کپڑے پہنا دیے, بس یہی خیر ہماری رہ گئی ہے. میرے عزیزو یہ تو غیر مسلم بھی کرتے. آپ یہ بتائیے اس میں یہ کام کروں ایک غیر مسلم کرے میرے خیر کرنے میں اس میں کیا فرق, کوئی فرق واقع نہیں ہوا. اصل خیر جو کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھلایا, آپ نے پانی پلا کے اس کی پیٹ کی جہنم کو بجھا دیا, لیکن وہ آگے جہنم کا نوالا بننے جا رہا ہے, آپ نے اس سے اس کو نہیں بچایا, تو آپ نے اس کے ساتھ دشمنی کی. علماء نے بیان کیا کہ اولاد کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ بھلائی یہ خیر نہیں ہے, یہ محبت نہیں ہے کہ آپ ان کو گناہوں سے نہ بچائیں, بلکہ ان کے ساتھ یہ کھلی دشمنی ہے کہ آپ ان کو گناہوں میں پڑے رہنے دیں اور دنیاوی عیش و آرام ان کو بہن پہنچائیں. آپ نے غور فرمایا تو یہ اہم بات ہے میرے عزیزوں جس کے بارے میں آج ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہے, اور اسی لیے تو اس امت کو اٹھایا گیا ہے. فرمایا ولتکم منکم امتی یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون, آل عمران آیت نمبر 104, کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا ہی چاہیے جو کیا کرے, جو نیکی کا حکم دے, خیر کی طرف دعوت دے, برائیوں سے روکے, بھلائی کا حکم دے, اور پھر یہی لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے. میرے عزیزو یہ وہ خیر ہے کہ آپ دنیا بھی خیر کیجئے, بھلائی کے دنیا بھی کام کیجئے, لیکن آخرت کی فکر بھی کیجئے. ایسا عمل کرنے سے اس کو روکیے جس کے باعث آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا. اب آئیے یہاں آ کے جو بات ہماری سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ مجھے اور آپ کو ایسے عمل کرنے ہیں جس کے باعث ہم اور آپ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ نہ بنے. یہ میری اور آپ کی فکر, لیکن آج میں آپ کے سامنے ان لوگوں کی سیرت کا ایک پہلو پیش کر دوں جن کے بارے میں ابتدا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہم مجھ سے راضی اللہ ان سے راضی. انہیں کتنی فکر تھی اس بات کی, انہیں کتنا غم تھا اس بات کا, انہیں کتنا دکھ تھا اس بات کا کہ کہیں ایسا نہ ہو آخرت میں ہمیں جہنم میں جانا پڑے. آئیے اس کے لیے میں آپ کے سامنے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو پیش کروں. واپسی ہے غزوہ تبوک سے اور یہ وہ زمانہ ہے 9 ہجری کا. غور فرمائیں آپ, میں نے وہ بات آپ سے ابتدا میں جو بات کی تھی کہ 7-8 ہجری کا زمانہ جب آیت شریفہ نازل ہوئی ہے وہ آپ یاد کر لیجئے. اب آئیے میں آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہا ہوں 9 ہجری کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس ہو رہے ہیں, مجاہدین آپ کے ساتھ ہیں اور یہ جلیل القدر صحابی بھی آپ کے ساتھ ہیں. آرے ایک وقت ایسا آیا کہ قافلہ بکھر گیا, یہ صحابی نے جب دیکھا کہ رسول اکرم صاحب ان کے ساتھ ہیں, رسول اکرم صاحب توجہ فرمائی اور پوچھا کہ قافلے والے کہاں ہیں, اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے ہیں اور نیند کا غلبہ ہے. اس وقت انہوں نے اس صحابی نے دیکھا کہ رسول اکرم صاحب بڑے پرسکون انداز میں ہیں, تو ایک سوال ان کے ذہن میں تھا, ایک کھٹک تھی ان کے ذہن میں, وہ اس وقت انہوں نے ان سے رسول اکرم صاحب کی خدمت میں سوال پیش کر دیا. لیکن وہ موقع جو تھا, وہ جو کیفیت تھی اس صحابی کی, امام احمد بیان کرتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شے جس نے مجھے امردت نہیں اسکمت نہیں احرقت نہیں, ایک شے مجھے کھائے جا رہی ہے, جلائے ڈال رہی ہے, بیمار کلے ڈال رہی ہے, یا سید الاولین والآخرین. اس وقت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت ہوگی, فوری طور پہ توجہ فرمائی اور کہا سل, یہ کون صحابی ہیں, یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں فرمایا حرام و حلال کے بارے میں پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی اس وقت جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے انداز میں ان کی طرف متوجہ ہیں تو وہ سوال کر دیا جس کے بارے میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. امام ترمذی نے روایت کیا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بعمل یدخلون الجنۃ ویبعدون عن النار. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک عمل ایسا بتا دیجئے جو مجھے جنت میں لے جائے جہنم سے دور کر. بات وہی ہے جس پہ ہم نے بات شروع کی تھی. یہ کون ہے جہاد کر کے آئے ہیں قربانیاں دے کے آئے ہیں ان کو یہ فکر ہے لیکن آج ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اب سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل. آپ نے فرمایا لقد سالت عن عظیم انہ لا یسیر علی من یسر اللہ تعالی علیہ. اے معاذ تو نے ایک بہت عظیم بات پوچھ لی ہے لیکن یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے آسان فرما دے تو اس کے لیے تو آسان ہے ہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرما دے. اب دیکھیے جہنم سے بچنے کا اور اس دنیا میں قرآن کے مطابق رہنے کا نظام عدل قائم کرنے کا طریقہ رسول اکرم نے بیان فرماتے ہیں چار درجات. اب سنیے ذرا غور سے. پہلے درجے میں رسول اکرم نے پانچ چیزیں بیان کی. سنیے تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. اللہ کی عبادت کر اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کر. دوسری بات آپ نے فرمائی وہ تقیم الصلاہ. تیسری بات آپ نے فرمائی تو زکا زکات ادا کر. چوتھی بات آپ نے فرمائی تصوم و رمضان ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھ. اور پانچ ہی بات آپ نے بیان کی تہجد بیت کہ حج بیت اللہ کر. آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ ارکان اسلام کی بات ہو رہی ہے. جب تک کہ آپ ارکان اسلام پہ قائم نہیں ہوں گے ایمان لانے کے بعد آپ نماز قائم نہیں کریں گے زکات ادا نہیں کریں گے روزے نہیں رکھیں گے حج بیت اللہ احکام مطابق نہیں کریں گے کوئی خیر خیر بیکار ہے وہ آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا. پہلے اسٹیج کی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. انفرادی تربیت تزکیے کی بات یہ تو آپ پلے سے باندھ لیجئے. جب یہ آپ نے باندھ لی اس سیڑھی پہ آپ نے قدم جما لیا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درجے کی بات بتائی معاذ ابن جبل کو. پوچھا اعلیٰ دونوں کا اللہ بالخیر. اے معاذ اس کے بعد تمہیں میں اور کچھ خیر کی بات نہ بتا دوں. اب بتاتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے درجے میں تین باتیں. الصوم جمعہ نفل روزے رکھا کرو یہ تمہیں ڈھال کا کام دے گی جہنم سے بچانے کے لیے. آپ نے فرمایا اسنت کا تو تطفی الخطا خطیات کما یوتفل ماؤں نارا. اور اللہ کے ہمیں مال خرچ کرنا یہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی سے آگ بجھ جاتی. کیسی مثال دی سید الاولین والآخرین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روشی پڑھی ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد کہ صدقے دینا انفاق کرنا اللہ کے ہمیں مال خرچ کرنا اس طرح سے ان خطاؤں کو دھو دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ پڑتی آگ بجھ جاتی ہے. اور تیسری بات اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی کہ راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنا یہ ایسی ہے دو رکعت اگر آپ نماز پڑھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا اور دنیا کی دولت سے کہیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کے لیے رات کو اٹھ کے دو نماز پڑھنا. اب آئیے تیسرے درجے کی بات جو بتا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب انفرادی تربیت اور تعلیم انفرادی طور پر اپنے آپ کو آگے جہنم سے بچانے کے سامان ہو رہے ہیں. اب آئیے معاشرے میں جب آپ نکلیں معاشرہ کیسا ہونا چاہیے. اگر آپ کا معاشرہ اس کے مطابق نہیں ہے تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو آگے جہنم سے نہیں بچا سکتے. سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کیا میں تمہیں اللہ اخبروں کو میرا سلم و مود و درمت ثنا میں. اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا میں آپ کو تمام امور کی تمام معاملات کی جڑ تمام معاملات کا سر تمام معاملات کی اتھارٹی نہ بتا دوں اور اس کی ریڑھ کی ہڈی اور پھر اس کے بعد میں تمہیں اس کی چوٹی نہ بتا دوں. اب آئیے نظام اسلامی کی بات ہو رہی ہے. جب آپ نظام قائم کرنا ہوگا تو ان تین بنیادوں کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہوگا. اب آئیے اس کا ترجمہ پہلے سنیے رسول اکرم سے جو بیان کر وہ یہ کہ آپ نے فرمایا راس الامر الاسلام ومود ہوں الصلاۃ وضربۃ سنامی الجہاد فی سبیل اللہ. ترجمہ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا راس الامر. راس الامر مانے سر چوٹی کنٹرول اتھارٹی رئیس جس کو آپ کہتے ہیں پاور ہوتی ہے نا جس کے پاس مینیجر جو آپ کا ہے وہ الامر امور کی جمع اور امر اور امور کی جب آپ ترجمہ امر کا جمع کریں گے امور تو اس کے ترجمہ ہوگا معاملات. تمام معاملات کی اتھارٹی کنٹرولنگ پاور اسلام کا نظام ہونا چاہیے. اگر نظام نہیں ہوگا تم سارے کام کر لو آگے جہنم سے بچ نہیں سکتے اس لیے کہ تم انفرادی طور پر تو مسلمان ہوگے لیکن اجتماعی طور پر تم کافر ہو منکر ہوگے ملحد ہوگے مرتد ہوگے. تم سود سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے جبکہ اسلام کا نظام نہیں ہوگا اور اسلام کا نظام کیسے قائم ہوگا. آپ نے فرمایا عمود اس کی بنیادی پلر جس پہ یہ قائم رہے گا وہ نماز کا قیام. عمود ہوا سواد نماز ہونی چاہیے. آپ یہ بتائیے میرے بھائیوں جس کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو وہ انسان ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور جس کی ریڑھ کی ہڈی میں مرض ہو وہ یہاں نہیں ہوگا, اسپتال میں ہوگا. تو عمود ہماری ریڑھ کی ہڈی بیمار ہے, نمازیں ہماری ٹوٹی پھوٹی ہیں, ہم کیسے کھڑے رہ سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد فرمائے وراسل, اور سب سے ٹاپ کی چوٹی جو ہے وہ ذروۃ سنامی الجہاد فی سبیل اللہ. یہ کیا بات کر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاد اس کی ٹاپ, اس کی چوٹی ہونی چاہیے. اس کی مثال سنیے ایک چھوٹی سی بڑی تیزی میں. آپ نے عمارت, بڑی بہت اچھی مثال ذہن میں آئی اس وقت, آپ سے بہتر شاید کوئی اور سمجھ نہ سکے اس بات کو. سنیے, عمارت جب آپ کھڑا کرتے ہیں تو عمارت کے پلر کھڑا کرتے ہیں, فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں, اس کے بعد لوہا کھڑا کرتے ہیں, سیمنٹ, اور عمارت پلر کھڑے ہو گئے. ٹھیک, آپ پلر کھڑے کر دیں, ارکان اسلام قائم کر دیں, اور آپ اپنا کام چھوڑ کے چلے جائیں. آپ کہہ دیں مالک کو ہم نے عمارت بنا دی, سب سے پہلے مالک صاحب سے پوچھے گا بے وقوف ہو, اس کو عمارت کہتے ہیں؟ چلیے مالک نے بات آپ کی مان لی, وہ بھی آپ کی طرح سے, دوسرے لوگ مان لیں گے اس کی عمارت؟ نہیں میرے عزیزو, اس لیے کہ اس کی دیواریں نہیں ہیں, اس کا فرش نہیں ہے, اس کی چھت نہیں ہے, اس کے دروازے نہیں ہیں. یہ خالی پلر کھڑے کرنے سے, ارکان اسلام قائم کرنے سے اسلام قائم نہیں ہو سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات پہ توجہ فرمائیے آپ, نہیں توجہ فرمائیے. اچھا چلیے, میں آپ کی بات مانتا ہوں, آپ میری بات مانیں. آپ نے دیواریں بنا دی, دروازے بنا دیے, اے سی لگا دیے, بجلیاں لگا دی, سب چیز لگا دی, بہت خوبصورت عمارت بنا دی, چھت نہیں ڈالی, اور اس کے بعد آپ نے چھوڑ کے کام چلے گئے, اور یہ عمارت جو ہے کرائے پہ دے دی گئی, اور کرائے والے نے کہیں آخر دروازہ کھول کے جو اندر داخل ہوا, اس کے بعد اس نے جو دیکھا اور دیکھ کے واپس آ گیا, کہنے صاحب میں یہ نہیں لیتا عمارت. کیوں صاحب؟ یہ عمارت تو بڑی خوبصورت ہے. کہنے صاحب مجھے نہیں چاہیے آپ کی خوبصورت عمارت, آپ اپنے پاس رکھیے. صاحب سبب کیا ہے؟ کہنے صاحب اس میں سے چھت نہیں ہے. صاحب چھت سے کیا ہوتا ہے؟ چھت کی کیا بھر؟ چھت سے کوئی, چھت کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں صاحب؟ چھت کے بغیر تو کوئی عمارت ہی نہیں ہوتی. تو میرے عزیزوں, میرے ساتھی, وہی تو ہمارا اسلام ہے, چھت کے بغیر تو ہمارا اسلام چل رہا ہے اور ہم بڑے خوش ہیں مسلمان. ارے وہ جہاد نہیں ہے جس اسلام میں, اس عمارت میں چھت نہیں ہے, جس میں چھت نہیں ہے وہ عمارت بیکار ہے. سید الاولین و آخر نے فرمایا وزیر بتو سنامی جہاد فی سبیل اللہ. جہاد ہونا چاہیے. جس نے جہاد نہیں کیا, یا اس کے بارے میں جس نے اپنے گمان بھی نہیں کیا دل میں, تو وہ ایک قسم کے نفاق پہ اس کی موت واقع ہوئی. دعا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے نفاق سے بچائے, اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے درجے کی بات ہو گئی؟ 3 درجے کی بات. ابھی بات مکمل نہیں ہوئی ہے آگ سے بچنے کی, نظام اسلامی کی. 4th درجے میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں, اب دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات ارشاد نہیں فرمائے, محدثین کرام نے آپ کی کیفیت بیان کی. آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو جو صورت کیفیت بیان کی, میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک باہر نکالی اور اس کو ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا معاذ ابن جبل سے, کف علیک یا معاذ, ان تمام باتوں کے بعد میں تمہیں اس کی ملکہ نہ بتا دوں. میں سمجھتا ہوں معاذ ابن جبل پہ بھی لرزہ طاری ہو گیا ہوگا. جہاد ہو گیا, روزوں کی بات ہو گئی, انفاق کی بات ہو گئی, اور ابھی بھی جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا, اور رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ ان تمام کی ملکہ نہ بتا دوں, اور آپ زبان پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کف علیک یا معاذ, اس کو تو تھام کے رکھنا. معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا زبان کے باعث بھی ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں اے معاذ, یہ وہ زبان ہے جس کی کمائی کے باعث لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں جھونک دیا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. ہم بڑے بڑے نیک کام کرتے ہیں, دین کی دعوت, قرآن کی تعلیم سب ہے, لیکن زبان قابو میں نہیں ہے. اپنے امیروں کے بارے میں, اپنے ساتھیوں کے بارے میں, اپنے بھائیوں کے بارے میں, اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں, خدا کے لیے زبان کو قابو میں رکھیے, ورنہ تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہی تو بات یہاں فرمائی گئی ہے ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. آئیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ جو 4 اسٹیج کی باتیں معاذ ابن جبل کو تعلیم فرمائی سید الاولین والآخرین, کیا آپ تنہا کر سکتے ہیں؟ میں ہی تنہا کر سکتا ہوں؟ نہیں, بلکہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل جائیے, شامل ہو جائیے, اور اگر ایسے لوگ نہیں ہیں تو آپ بنیے, کام کیجئے. جب تک کہ آپ مجتمع نہیں ہوں گے, جمع نہیں ہوں گے, اکٹھے نہیں ہوں گے, اس کے لیے سوچیں گے نہیں, اس کے لیے فکر نہیں کریں گے, اس کے لیے جہاد نہیں کریں گے, اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے, میں آپ سے سچ کلمات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, آپ جہنم سے نہیں بچ سکیں گے میرے عزیزوں. آپ نے کبھی مثال دیکھی ہے؟ دنیاوی آگ لگ جائے کبھی آپ کے سامنے, روز کی مثال ہے, کبھی آپ نہیں غور کرتے, کبھی نہیں سوچتے. میں نے ایک بار غور کیا, آپ سنیے میں جس نتیجے پہنچاؤں, اگر خدا نہ خواستہ کہیں آپ کے اس محلے میں آگ لگ جائے اور وہ فائر بریگیڈ کا عملہ ہے, آپ نے دیکھا ان میں کیا عمل ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات سموتاج, ان کال آئی فوری طور پر دوڑتے ہیں, یہ نہیں سوچیں گے صاحب کس نے کال کیا, ہمیں کیوں کال کیا, اس وقت تو آرام کا وقت نہیں, صاحب ہم نہیں جائیں گے, نہیں فوری سمو تاک اسٹارٹ کرو کار ہو چلو دوڑو. اب دیکھیے ریڈ سگنل توڑ کے آ رہے, آگے آنکھ کے موقع پر محل پر, ان کا امیر کہہ رہا ہے پائپ لاؤ پائپ لاؤ, سیڑھی لاؤ سیڑھی لا رہے, پانی کھولو پانی کھولا جا رہا ہے, تم ادھر آؤ تم ادھر آؤ. اگر ہمارا اور آپ کا معاملہ ہو سب پانی, ارے رے پانی کی بھی کیا ضرورت ہے, پائپ ارے چھوڑو یار بیوقوف آدمی, تمہیں پائپ کی کیا ضرورت ہے, سیڑھی چاہیے سیڑھی, ارے نہیں نہیں ارے ارے ہم لوگوں کا معاملہ جو ہے اگر یہ معاملہ ہوگا میرے بھائیوں وہ آگ بجھے گی کہ آگ بھڑکے گی, کبھی غور نہیں. کیسی تنظیم ہے, کیسی سموتات, کیسے منظم لوگ ہیں, کیا انویسٹمنٹ ہے ان کا, کیا قوت. اگر آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی خیر نصیب فرمائے اور آپ کو آگے جہنم سے بچائے. آئیے ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہر مسلمان کو آگ سے آگے جہنم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عمل کی صلاحیت پیدا کر دے. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.
visit tazkir.org